السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفاء، اما بعد، سب تعریف اللہ کے لیے ہے اور سلام ہے اس کے ان بندوں پر جنہیں اس نے چن لیا. اللہ ہمیں اپنے چنے ہوئے بندوں کے طریقے پر چلا اور ہمیں ان کے ساتھ اپنے پاس جمع فرما. فہم القرآن بھی اسلوب السوال والجواب، انڈرسٹینڈنگ قرآن اے کوسچن اینڈ آنسر اپروچ، سوال جواب کے ذریعے فہم قرآن سیریز میں آج ہمارا پارا نمبر 16 ہے. قال علم، یہ سورۃ الکہف آیت 75 سے شروع ہو رہا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس پارے کی پہلی آیت جو اس واقعے میں 3 بار آئی. قال علم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا. سیدنا خضر نے سیدنا موسیٰ کو کہا کہ کیا میں نے تجھ سے نہیں کہا تھا؟ قال علم اقل لک، یہ اس واقعے میں بار بار آیا. اس پارے کے آغاز سے سیدنا خضر نے موسیٰ علیہ السلام کے تمام اعتراضات کا جواب دیا. وہ کشتی جو چند مسکینوں کی تھی، جس کا تختہ سیدنا خضر نے توڑ دیا تھا، اس کو عیب لگا دیا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام نے اعتراض کیا تھا. تو اس سے متعلق سوال ہے جو سورۃ کہف آیت 79 سے متعلق، کہ فکانت لمساکین، وہ چند مسکینوں کی تھی، یعملون فی البحر، جو دریا میں کام کرتے تھے. تو سوال یہ ہے کہ مسکین کسے کہتے ہیں؟ یہاں سے مسکین کی ڈیفینیشن معلوم ہوتی ہے. وہ کشتی کے مالک تھے، اس کے باوجود انہیں مسکین کہا گیا. اس آیت میں کشتی کا مالک ہونے اور اسے کرائے پر چلانے کے باوجود ان لوگوں کو مسکین کہا گیا، تو معلوم ہوتا ہے کہ مسکین وہ ہے جس کی آمدنی اس کی ضرورت سے کم ہو، یعنی اخراجات زیادہ اور آمدن کم ہو. وہ ضرورت مند لوگ جو نہ مانگتے ہیں اور نہ کسی کو ان کی حالت کی خبر ہوتی ہے، بلکہ بظاہر کہتے ہیں کہ ان کے پاس گھر تو اپنا ہے، کاروبار تو اپنا ہے، مگر وہ آمدنی اخراجات سے کم ہوتی ہے، تو ان پر بھی صدقہ کر سکتے ہیں. بلکہ مصارف زکوٰۃ میں ان کا ذکر آیا ہے، اور انہی کا سورہ بقرہ میں یوں تذکرہ ہے کہ لا یسألون الناس الحافا. البتہ فقیر کی حالت مسکین سے بدتر ہوتی ہے کہ اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا. نیکسٹ کوسچن ہے، ذو القرنین کون تھے؟ تعارف اور نام کی وجہ تسمیہ، کہ ذو القرنین کیوں کہا جاتا تھا. ان کا تذکرہ سورۃ الکہف آیت 83 میں آیا. وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا فَأَتْبَعَ سَبَبًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَن تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا قال أما من صلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. یہاں سے تفصیلاً جاری ہے. آپ یہ آیات، ان کا ترجمہ دیکھیں، یہ ذو القرنین کے بارے میں ہے. بس اس کے متعلق یہاں اتنا ہی آیا ہے. اب مزید تفصیلات جو ہمیں چاہیے ہوتی ہیں، مثلاً اس کا بائیو ڈیٹا، یا وہ کس ملک کا تھا، قرآن و حدیث میں اس کا ذکر نہیں، البتہ اتنا واضح ہے کہ عرب کے لوگ اس سے واقف تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس کا نام مشہور تھا، ان کے شعروں میں بھی اس کا ذکر موجود ہے، مفسرین میں اس کے متعلق مختلف آ رہا ہے، بعض نے نبی، بعض نے غیر نبی، بعض نے انسان تو بعض نے جن، بعض نے بڑا طاقتور بادشاہ لکھا ہے۔ قرآن میں مذکور ذوالقرنین مومن، موحد، متقی اور مجاہد بندہ تھا، جس نے اپنے آرام کو چھوڑ کر ساری زندگی غلبہ اسلام کے لیے جہاد میں صرف کی۔ اس نے جہاد فی سبیل اللہ کے ذریعے سے مشرق سے مغرب تک اللہ کے دین کو غالب کیا اور اپنے ماتحت ممالک میں امن قائم کیا اور انہیں دشمنوں سے محفوظ رکھنے کی نہایت عمدہ تدبیر کی۔ جیسے مغرب و مشرق کے سفر کے بعد تیسرے سفر میں آپ کا واسطہ ایسی قوم سے پڑا جو یاجوج ماجوج سے تنگ تھی، تو آپ نے ان کے درمیان لوہے کی دیوار تعمیر کر دی۔ رہا نام، تو ذوالقرنین کے اس لقب کی مختلف وجہیں بیان کی گئی ہیں، کیونکہ قرن کے کئی معنی ہیں۔ قرن بمعنی سینگ، کنارہ، بالوں کی مینڈھی، تو دو سینگوں والا مراد، قرنین تثنیہ ہے نا، دو سینگوں والا سے مراد مرد شجاع ہے۔ جب مرد کے لیے دو سینگ کی بات کی جاتی ہے نا، تو اس سے اس کی شجاعت مراد لی جاتی ہے۔ عرب شجاع آدمی کو، بہادر بندے کو کبش کہتے تھے، یعنی نر دمبا، کبش جیسے کہتے ہیں نا پہاڑی بکرا، جس کے سینگ ہوتے ہیں بڑے بڑے۔ مینڈھا اپنے سینگوں سے ٹکر مارتا ہے، اور پھر یہ بھی کہ اس کے تاج پر دو سینگ بنے ہوتے ہیں، تو اس سے اس کی سلطنت، بادشاہت، اس کی طرف اشارہ۔ اور پھر یہ کہ وہ زمین کے مشرق و مغرب کے دونوں کناروں تک پہنچا، تو یہ دو سینگ دو کنارے، یعنی اس کی بادشاہت اتنی وسعت والی تھی، حکومت اور سلطنت اس کی اتنی پھیلی ہوئی تھی۔ چوتھی یہ کہ اس کے سر کے بالوں کی دو مینڈیاں تھیں، جنہیں دو سینگ بنا کے ذوالقرنین کہا گیا۔ یہ چاروں یا ان میں سے کوئی ایک بھی وجہ ہو سکتی ہے۔ اصل میں ہمیں معنی، مقصود اور مفہوم پر توجہ دینی چاہیے کہ پیغام کیا ہے، نہ کہ اس بندے سے متعلق ہم ہسٹری پڑھنے بیٹھ جائیں۔ قرآن جسٹ ہسٹری کی کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ حقیقت کی کتاب ہے۔ نیکسٹ کوسچن ہے، عیسائی بادشاہ نجاشی نے قرآن کے بارے میں کیا گواہی دی؟ آپ کو پتہ ہے کہ سورہ کہف کے بعد سورہ مریم شروع ہوتی ہے، اور ابتدائی آیات حبشہ کے بادشاہ کے سامنے پڑی گئیں، تو اس سے متعلق جو آتا ہے، ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، حبشہ کے بادشاہ نجاشی جو عیسائی تھا، جعفر بن ابو طالب سے کہا، جو کتاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اس کا کوئی حصہ تمہیں یاد ہے تو مجھے پڑھ کر سناؤ۔ چنانچہ جعفر رضی اللہ عنہ نے سورہ مریم کا ابتدائی حصہ پڑھ کر سنایا۔ اللہ کی قسم، نجاشی اسے سن کر رونے لگا، حتیٰ کہ اس کی داڑھی تر ہو گئی، اور جتنے پادری اس کے پاس بیٹھے تھے وہ بھی رونے لگے، یہاں تک کہ ان کی کتابیں جو آگے کھول کے بیٹھے تھے ہاتھوں میں پکڑی ہوئیں، وہ بھی تر ہو گئیں، یعنی ان پر آنسو گرنے لگے۔ پھر نجاشی نے کہا، ان ھذا واللہ والذی جاء بہ موسیٰ، اللہ کی قسم، یہ کلام اور وہ کلام جو موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے، ایک ہی مشکات، یعنی روشنی کے چراغ سے نکل رہے ہیں، ایک ہی چراغ سے نکلے ہیں۔ نیکسٹ کوسچن ہے، خود کما کر کھانے کی فضیلت۔ چونکہ سورہ مریم میں آپ دیکھیں کہ مختلف رکوع میں مختلف انبیاء کا ذکر آیا ہے، ان کے متعلق مختلف اوصاف بھی بیان کیے گئے ہیں، خاص طور پر سیدنا زکریہ کے ابتدا میں ہی ان کا ذکر آیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے متعلق فرمان ہے، کان زکریہ نجارا، زکریہ علیہ السلام نجار یعنی ترخان تھے، کارپینٹر۔ اسے معلوم ہوتا ہے کہ ایون داؤد علیہ السلام، جنہیں اللہ تعالیٰ نے بادشاہت نبوت بخشی ہوئی تھی، داؤد علیہ السلام اور دیگر انبیاء کی طرح، زکریہ جو ایون کفالت کرتے تھے سجدہ مریم کی، اور اپنے علاقے معاشرے میں بلکہ اللہ کے ہاں ایک اہم مقام رکھتے تھے، اس کے باوجود اپنے ہاتھ سے کماتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ما اکل احد طعاما قط خیرا من ان یاکل من عمل یدہ، وان نبی اللہ داوود علیہ السلام کان یاکل من عمل یدہ، کسی شخص نے کبھی اپنے ہاتھ کی کمائی سے بہتر نہیں کھایا، اور اللہ کے نبی داود علیہ السلام اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھاتے تھے۔ یہاں سورہ مریم انبیاء کی سنت کے ساتھ ہمارے لیے یہ سبق ہے، نصیحت ہے، انبیاء کی سنت کے ساتھ ہمارے لیے یہ نصیحت ہے، ایون عورتیں بھی جن کے کفیل، جن کے محرم، ان کے کمانے والے موجود نہیں، یا جن کے گھر والوں کی آمدنی ناکافی ہے، یا مختلف عذر اور وجوہات ہیں، یا کوئی بھی وجہ نہیں، صرف اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، حلال کما کے اللہ کے رستے میں لگانا ہے، ان کے لیے بھی پیغام ہے کہ بجائے اس کے کہ ادھر ادھر سے امید رکھیں یا خود کو بے سہارا چھوڑ دیں، حلال کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کریں۔ ازواج مطہرات، صحابیات سے متعلق آتا ہے کہ وہ اپنے ہاتھ کا کسب گھر میں کچھ نہ کچھ بناتی، کرتی، بیچتی اور پھر مساکین پر خرچ کرتی۔ سبحان اللہ۔ نیکسٹ کوسچن سیدنا زکریہ اور سیدہ مریم کے رشتے سے متعلق ہے کہ آپس میں کیا لگتے تھے۔ سیدہ مریم علیہ السلام کو ان کی والدہ نے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کیا تھا، اور وہ اپنے بہنوئی زکریہ علیہ السلام کی کفالت میں وہاں مصروف عبادت رہتی تھیں۔ حدیث معراج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو خالہ زاد بھائی قرار دیا۔ تو یہ خالو والی بات درست نہیں ہے، جو مشہور ہے نا کہ زکریہ علیہ السلام ان کے خالو تھے، یہ صحیح نہیں ہے۔ صحیح یہ ہے کہ وہ مریم علیہ السلام کے بہنوئی تھے۔ اور دلیل بخاری کا حوالہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث معراج جس میں ہے کہ دوسرے آسمان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، آپ نے فرمایا کہ وہ دونوں خالہ زاد بھائی ہیں۔ نیکسٹ کوسچن سورہ مریم آیت 23 سے متعلق ہے کہ جب سیدہ مریم کو مخاض یعنی درد ذہ ڈیلیوری پین شروع ہوئیں، پریشانی میں انہوں نے کہا یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، اے کاش میں اس سے پہلے مر جاتی اور بھولی بھلائی ہوتی۔ سوال یہ ہے کہ کیا مصائب سے تنگ ہو کر، دنیا کے مصائب سے تنگ ہو کر موت مانگنا جائز ہے؟ جیسے سیدہ مریم نے کہا یا لیتنی مت قبل ھذا، اے کاش میں اس سے پہلے مر جاتی۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دین میں فتنے کے وقت موت کی تمنا جائز ہے، دنیا کے مصائب پر نہیں۔ ہمارے جو اکثر ہوتے ہیں نا کہ کسی نے چھوڑ دیا، یا دنیا کا کوئی مسئلہ، بیماری، فقیری، تنگی، جدائی، بے وفائی، تو فوراً موت کی دعا یا بد دعا کر لیتے ہیں، اللہ تو مجھے اٹھا لے، یہ جائز نہیں ہے۔ انہوں نے جو کہا تھا وہ دین کی وجہ سے، کہ ایک آل عمران کا شریف گھرانہ آ رہا ہے، اور اس میں ایک وہ عورت جو اپنے آپ کو اللہ کے لیے وقف کر چکی ہوتی ہے، بن بیاہی ماں بنتی ہے، تو اس کا ان کے پاس کوئی اور حل نہ تھا کہ کیا صفائی دیتی پھریں، سوائے اس کے کہ وہ اللہ کے آگے فریاد کرتی اور اس نے کہا یا لیتنی مت قبل ھذا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے کہ تم میں سے کوئی شخص موت کی تمنا کسی تکلیف کی وجہ سے جو اسے پہنچے ہرگز نہ کرے، اگر اسے ضرور ہی کرنی ہے تو یوں کہے اللہم احینی ما کانت الحیات خیر لی وتوفنی اذا کانت الوفاۃ خیر لی، اے اللہ مجھے اس وقت تک زندہ رکھ جب تک زندہ رہنا میرے لیے بہتر ہو، اور مجھے فوت کر لے جب وفات میرے لیے بہتر ہو۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ ہمیں تو عام طور پر جب اپنی ذاتی بات ہو نا، ہمیں دین کی بات لگنے لگ جاتی ہے، سو سو دلیلیں بھی ذہن میں آ جاتی ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ گائیڈنس، یہ دعا اتنی مؤثر ہے کہ جس نے پڑھی اس نے اپنے حالات کو بدلتے اور بہتری کو آتے دیکھا۔ واللہ، وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ سجدہ مریم کا جو کہنا تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے سے اس امت کو یہ ہدایت دے دی کہ اب کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ موت مانگے، سوائے اس کے کہ وہ یہ کہے۔ یاد رکھیں کہ انہوں نے بھی موت مانگی نہیں تھی، بلکہ اس سے پہلے مر جانے کی تمنا کی تھی کہ اس وقت تک وہ پہنچتی نہ، زندہ ہی نہ ہوتی، اور وہ صرف اور صرف دین کی وجہ سے۔ تو بہرحال کسی کے لیے موت کی دعا مانگنا، اپنے لیے بد دعا کرنا جائز نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کی دعا مانگنے سے، تمنا کرنے سے منع کیا ہے، فرمایا تم میں سے کوئی شخص کسی تکلیف کی وجہ سے یہ ہرگز نہ کہے کہ اللہ تو مجھے اٹھا لے یا میں مر جاؤں، بلکہ اس کے بجائے وہ یہ دعا پڑھے۔ اور یقیناً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی دعا میں نجات کا راستہ ہے۔ نیکسٹ کوسچن ہے، ہارون اور عمران کون تھے؟ پہلے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے والد کا نام عمران تھا، جس پر مریم کے والد کا نام عمران رکھا گیا، یعنی عمران دو تھے، ایک سیدنا موسیٰ ہارون کے باپ اور ایک سجدہ مریم کے باپ والد عمران۔ اس طرح پہلے موسیٰ کے بھائی کا نام ہارون تھا، جس پر مریم کے بھائی کا نام ہارون رکھا گیا۔ تو یہ ہارون بھی دو گزرے ہیں اور عمران بھی دو گزرے ہیں، اسی وجہ سے سورہ مریم میں جو آیا ہے آیت 28، وہ سیدہ مریم کے بھائی، یا اخت ہارون ما کان ابوک امرا سوء وما کانت امک بغیہ، یہی تو ڈر تھا سیدہ مریم کو کہ انہوں نے کہا یا لیتنی مت قبل ہذا، کیونکہ سب کہنے لگے کہ اے ہارون کی بہن، نہ تیرا باپ کوئی برا آدمی تھا اور نہ تیری ماں کوئی بدکار۔ مریم کے بھائی کا نام ہارون تھا، جو اپنی نیکی اور شرافت میں مشہور تھا، اور عظیم پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کے بھائی کا نام بھی ہارون تھا، اور وہ نبی تھے۔ اسی سورت کے آخر میں ہے، وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَّحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا، موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں ہارون نبی، اور یہاں ان کے بھائی نیکوکار انسان تھے۔ یہ ایک حسن اتفاق ہے کہ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے والد بھی عمران تھے، اور عیسیٰ کی والدہ مریم اور ان کے بھائی ہارون کے والد بھی عمران تھے۔ مسلم کے حوالے سے ہے، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران بھیجا، وہاں عیسائی ہیں، تو نصارہ نے کہا کہ یہ بتاؤ تم جو پڑھتے ہو، یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، موسیٰ علیہ السلام تو عیسیٰ علیہ السلام سے اتنی مدت پہلے تھے۔ وہ کہتے ہیں میں واپس آیا تو میں نے اس بات کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا، تو آپ نے فرمایا کہ آپ نے انہیں یہ کیوں نہیں بتایا کہ وہ لوگ اپنے سے پہلے انبیاء اور صالحین کے ناموں پر اپنے بچوں کا نام رکھتے تھے، یعنی مریم کے بھائی کا نام ہارون موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہارون علیہ السلام کے نام پر رکھا گیا تھا، جیسے آج بھی ہوتا ہے۔ دیکھیں آج بھی آپ انبیاء کے نام پر موسیٰ، ابراہیم، داود اور اسی طرح نیکوکاروں کے ناموں پر ابو بکر، عمر، عثمان، علی رکھتے ہیں، تو اسی طرح یہی وجہ تھی۔ نیکسٹ کوسچن سورہ مریم آیت 64 سے متعلق ہے، وما نتنزل الا بامر ربك، اور ہم نہیں اترتے مگر تیرے رب کے حکم کے ساتھ۔ اس کا شان نزول کیا ہے؟ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے کہا، آپ ہماری ملاقات کے لیے جتنا آتے ہیں اس سے زیادہ کیوں نہیں آتے؟ تو یہ آیت اتری۔ یہ بخاری کا حوالہ ہے۔ جبریل علیہ السلام نے کہا، ہم آپ کے رب کے حکم سے ہی اترتے ہیں، یعنی اپنی مرضی سے جلدی نہیں آ سکتے۔ یہ پارہ ہمیں آخرت کی تیاری کراتا ہے۔ دنیا کی بے ثباتی سے متعلق شاعر کا یہ پیغام خوب احساس دلاتا ہے، ان الحبیب من الاحباب مختلص لا یمنع الموت بواب ولا حرس فکیف تفرح بالدنیا ولذتها یا من یعد علیہ اللفظ والنفس۔ ہر دوست، کوئی کتنا کسی کا پیارا ہو، اپنے دوستوں سے اچانک چھین لیا جانے والا ہے۔ موت کو کوئی دربان روک سکتا ہے نہ کوئی پہرے دار۔ دنیا اور اس کی لذت کے ساتھ کیسے خوش ہو سکتا ہے وہ جوان جس کا ایک ایک لفظ اور سانس گنا جا رہا ہو۔ ان الحبیب من الاحباب مختلص لا یمنع الموت بواب ولا حرس فکیف تفرح بالدنیا ولذتها یا من یعد علیہ اللفظ والنفس۔ سورہ مریم کے بعد سورہ طٰہٰ شروع ہوتی ہے۔ اس بارے میں سوال ہے، طٰہٰ کا معنی، طٰہٰ ظاہر یہی ہے کہ یہ حروف مقطعات میں سے ہے، کیونکہ یہ دونوں حرف دوسری جگہ مقطعات میں استعمال ہوئے ہیں، جیسے طٰ، طٰسیم، میم، سورہ الشعراء شروع ہوتی ہے، اور ہا، کاف، ہا، یا، عین، صاد، سورہ مریم کے شروع میں۔ مقطعات کے معنی اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ بعض نے کہا کہ طٰہٰ کا مطلب ہے یا رجل، اے آدمی، کیونکہ عرب کا ایک قبیلہ بنو عق یا رجل کے لیے طٰہٰ بولتے تھے، مگر پہلی بات زیادہ صحیح ہے کہ یہ حروف مقطعات میں سے ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید قریش کی لغت میں نازل ہوا، نہ کہ عرب کے کسی اور قبیلے جیسے بنو عق وغیرہ، اس لحاظ سے طٰہٰ نام رکھنا درست نہیں ہے، واللہ عالم۔ نیکسٹ کوسچن ہے، کیا جوتے پہن کر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ سورۃ طٰہٰ آیت 12 ہے، فاخلع نعلیک، سو اپنی دونوں جوتیاں اتار دے۔ غالباً اس سے یہودیوں نے یہ مسئلہ لیا ہے کہ جوتا پہن کر نماز پڑھنا جائز نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ غلط فہمی دور کرنے کے لیے فرمایا، ابو داؤد کے حوالے سے ثابت ہے، خالف الیہود فانہم لا یصلون فی نعالہم ولا خفافہم یہودیوں کے خلاف عمل کرو، وہ اپنی جوتوں اور موزوں میں نماز نہیں پڑھتے۔ ایک اور حدیث ہے جس میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی حافیاً ومنتعلاً، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ننگے پاؤں اور جوتا پہن کر دونوں طرح نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ رہی یہ بات کہ یہاں آیت میں جو فخلع علیک آیا ہے موسیٰ علیہ السلام سے متعلق، تو کیا یہ ہمارے لیے حکم نہیں یا مثال نہیں؟ اصل میں انک بالوادی المقدس طوا، یہ الفاظ دلیل ہیں کہ اس وقت موسیٰ علیہ السلام کے جوتے ناپاک تھے، اگر وہ پاک ہوتے تو اس وادی کو پاک بتا کر جوتے اتارنے کا حکم نہ دیا جاتا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بینما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی باصحابی اذ خلع نعلیہ فوضعہما عن یسارہ فلما رأى ذلك القوم القوا نعالہم فلما قضى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاته قال ما حملکم على القائکم نعالکم قالوا رأيناك ألقيت عليك فألقينا نعالنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن جبريل عليه السلام أتاني فأخبرني أن فيهما قدرا أو قال أذى وقال إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه قدرا أو أذى فليمسح وليصلي فيهما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو نماز پڑھا رہے تھے، دوران نماز آپ نے اپنے جوتے اتارے اور اپنے بائیں طرف رکھ دیے، جب لوگوں نے یہ دیکھا تو انہوں نے بھی اپنے جوتے اتار دیے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نماز پوری کی تو فرمایا، تمہارے جوتے اتارنے کا باعث کیا ہوا؟ انہوں نے کہا، ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ نے جوتے اتارے تو ہم نے بھی اتار دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس جبریل آئے اور انہوں نے مجھے بتایا کہ ان میں گندگی لگی ہوئی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی مسجد کو آئے تو دیکھ لے، پھر اگر اپنے جوتوں میں کوئی گندگی دیکھے تو اسے مل کر صاف کر لے اور انہیں پہن کر نماز پڑھ لے۔ اب جب مسجد جس کے پاک رکھنے کا حکم ہے اور اس سے زیادہ مقدس کوئی جگہ نہیں، اس میں جوتوں کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں، تو عام نماز جوتے کے ساتھ آپ اس مسئلے کو واضح سمجھ سکتے ہیں۔ ہاں البتہ ہمارے ہاں جس طرح ٹوائلٹس بھی اندر، جوتے بھی اندر، پھر نمازیں بھی اندر، سب کچھ اندر، تو پھر دیکھنا چاہیے کہ ٹوائلٹس کے جوتوں میں نماز نہ ہو، کیونکہ اس وقت تو لوگ ٹوائلٹس وغیرہ کے لیے دور دراز باہر جاتے، پھر مسجد تک آنے کے لیے وہ راستے میں پاک مٹی سے جوتے پاک صاف ہو جاتے، اور ایک بار جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتوں میں گندگی پھنسی رہ گئی، فوراً جبریل آئے اور نماز میں ہی اتارنے کا حکم ملا۔ یہاں تک رہا مسئلہ تو وہ یہی ہے کہ پاک صاف جوتوں میں نماز ہو سکتی ہے۔ اب ظاہر ہے جس کو معلوم نہیں ہے وہ اس طرح نہ کرے، اور دوسرا یہ بھی کہ لوگوں کو اس مسئلے کی آگاہی نہیں ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ نہ موسیٰ علیہ السلام غیب جانتے تھے اور نہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ورنہ جبریل علیہ السلام کو جوتوں میں نجاست کی اطلاع کے لیے دوران نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کی ضرورت نہ تھی، اور اگر موسیٰ غیب جانتے ہوتے تو نہ راستہ بھولتے، نہ آگ کو عام آگ سمجھتے، نہ اللہ کو وادی مقدس کا بتا کر انہیں جوتے اتارنے کا حکم دینا پڑتا، اور نہ یہ کہہ کر تعارف کرانا پڑتا کہ میں تیرا رب تجھ سے مخاطب ہوں، اور نہ اس کے بعد جبریل علیہ السلام کو بار بار آ کر وہی پہنچانا پڑتی۔ تو اس سے کئی اہم مسئلے معلوم ہوتے ہیں، مگر افسوس کے ولیوں اور نبیوں کو غیب دان کہنے والے ذرہ برابر نہیں سوچتے۔ یاد رہے کہ جوتوں سمیت نماز پڑھنا فرض نہیں ہے، یہ سنت ہے، مستحب ہے، اگر جوتے پاک صاف ہوں، اور لا علم لوگوں کے فتنے کے پڑھنے کا خوف نہ ہو، یعنی مسئلہ پہلے سے بتا سمجھا دیا جائے تو پھر مستحب ہے، وگرنہ جوتوں سمیت نماز پڑھنے سے یوں نہ ہو کہ پڑھنے والے ہی متنفر ہو کر نماز چھوڑ دیں۔ یہ اس لیے اہل علم کہتے ہیں کہ والفتنۃ اشد من القتل، لہٰذا مسئلہ سمجھائیں پھر عمل کریں۔ نیکسٹ کوسچن ہے، کیا ہارون موسیٰ علیہ السلام کے حقیقی بھائی تھے؟ جی حقیقی بھائی تھے۔ دلیل طٰہٰ 94، یبن ام لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی، اے میری ماں کے بیٹے، ماں جائے نہ میری داڑھی پکڑ اور نہ میرا سر۔ تو یبن ام، ابن ام، ابن امی، یعنی اے میری ماں کے بیٹے، یعنی میرے بھائی۔ ہارون علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کا دل نرم کے لیے انہیں ماں کا بیٹا کہہ کر مخاطب کیا، جو ان کا رشتہ تھا، کیونکہ ماں کی جانب والی قرابت باپ کی جانب والی قرابت سے زیادہ شفقت، نرمی اور پیار کا تقاضا کرتی ہے۔ दाढ़ी का भी चूंकि यहाँ लिहयती दाढ़ी का जिक्र आ गया तो इस पर सवाल है, दाढ़ी का क़ुरान में क्या हुक्म है या शरई हुक्म क्या है? ताहा 94, ला तख़ुज़ बिलिहयती, ना मेरी दाढ़ी पकड़। इससे मालूम हुआ कि हारून अलैहिस्सलाम की दाढ़ी थी, क्योंकि अगर वो दाढ़ी मुंडे होते तो उन्हें दाढ़ी पकड़ने का क्या खौफ। क़ुरान करीम की दूसरी आयत मिलाने से उम्मत मुस्लिमा के हर फ़र्द पर दाढ़ी रखना फ़र्ज़ साबित होता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया है, वमिन ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ, और उस इब्राहिम की औलाद में से दाऊद, सुलेमान, अय्यूब, यूसुफ, मूसा और हारून को हमने हिदायत दी। इस मकाम पर अल्लाह ताला ने कई और पैगंबरों और उनके आबा और औलाद और भाइयों में से हिदायत याफ्ता लोगों का जिक्र करके फरमाया, उलाइका अल्लज़ीना हदल्लाह फबिहुदाहु मुक्तदी, यही वो लोग हैं जिन्हें अल्लाह ने हिदायत दी, सो तू उनकी हिदायत की पैरवी कर। अब देखें, अल्लाह ताला ने हारून अलैहिस्सलाम और उनके साथ दीगर अंबिया का जिक्र किया और फिर फरमाया कि इनकी हिदायत की पैरवी करो। अब इनका चेहरा देख लें, क्या तौहा में इनकी दाढ़ी का जिक्र नहीं है? उन्होंने कहा कि ला ताखुज़ बिलिहयती, इससे पता चलता है कि हारून और मूसा अलैहिस्सलाम दाढ़ी वाले थे, अल्लाह ताला ने उनके रास्ते पर चलने का हुक्म दिया है। यही वो लोग हैं जिन्हें अल्लाह ने हिदायत दी, सो तू उनकी हिदायत की पैरवी कर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हारून अलैहिस्सलाम और दीगर अंबिया की पैरवी का हुक्म आपकी उम्मत के लिए भी पैरवी का हुक्म है। दाढ़ी बढ़ाना फितरत है, किसी नबी से दाढ़ी मुंडवाना या कुतरवाना साबित नहीं है। यहूद व नसारा दाढ़ी मुंडवाते हैं तो सिर्फ हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही की नहीं, अपने पैगम्बर की भी मुखालफत करते हैं। सजीदा आयशा से मरवी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, अशरुम मिनल फितरह, उनमें मूछें कुतराना और दाढ़ी बढ़ाना ये फितरत में से हैं। इन 10 चीज़ों का जिक्र है जिनमें इफ़ाउल लिहया, दाढ़ी को माफ़ करना यानी जिस तरह आ रही है वैसे आने देना, इस तरह बढ़ाना, ये फितरत और अंबिया की सुन्नत है। फिर ये कि मर्द और औरत के दरमियान फ़र्क की सबसे बड़ी ज़ाहरी निशानी दाढ़ी है। फिर कई लिहाज से यानी अल्लाह की खल्क में शामिल है और इसको काटना ये शैतान के रास्ते पे चलना है। फिर दाढ़ी बढ़ाने का हुक्म कई अहादीस में है, आफुल्लुहा, अरखुल्लुहा, वफ़िरुल्लुहा, औफुल्लुहा, ला तुशब्बिहू बिलमजूस। इसके अलावा भी बहुत से हवाला जात हैं जो मैंने इस किताब में भी मेंशन कर दिए हैं और आप असल किताबों से भी देख सकते हैं। अल्लाह ताला नौजवान नस्ल को इसकी हिदायत दे। अब इस बारे से मुतालिक ख़ास तौर पर जो सूरह ताहा आयत 114 में इल्म की दुआ है, इसकी फजीलत का अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि अल्लाह ताला ने अपने नबी को हुक्म दिया, कुल रब्बी ज़िदनी इल्मा, कह दीजिए ऐ मेरे रब मेरे इल्म में इजाफ़ा कर, मुझे इल्म में ज़्यादा कर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ भी मांगा करते थे, اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما, तरह ये भी दुआ, اللهم اني اعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها, और इसी तरह वो दुआ, اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا। याजूज माजूज से मुतालिक सवाल भी इस बारे में ऐड किया क्योंकि इस बारे में जिक्र आता है। याद रहे कि याजूज माजूज बनी आदम में से दो बड़ी कौमें हैं। सूरतुल कहफ में ये किस्सा पढ़ने से मालूम होता है कि ये दोनों कौमें मौजूद हैं और जो दीवार बनाई गई है वो कोई ख्याली और मानवी नहीं बल्कि हकीकी और हिस्सी है, जो कि लोहे और पिघले हुए तांबे से बनाई गई। तो असल यही है कि इन कुरानी नसूस को अपनी असली हालत और ज़ाहरी माना में लिया जाए और इनमें किसी किस्म की तावील और तहरीफ ना की जाए। फिर कुरान करीम ने उसके बनाने की तफसील बल्कि उसके बनाने में क्या कुछ इस्तेमाल हुआ उसकी भी तफसील जिक्र की है। तो इसके बाद ये कहना कि ये बंद और दीवार मानवी या वहमी है, ये बेइंसाफ़ी है, कुरान के साथ नाइंसाफ़ी है। सूरतुल कहफ आयत 83 से यसअलूनका अन दिल करनैन ये किस्सा शुरू होता है और तवील आयात का सिलसिला है, तो वो पढ़ें। और फिर इब्ने माजा की हदीस کہ یہ امت اب بھی موجود ہے، بلکہ وہ روزانہ اس کوشش میں لگی رہتی ہے کہ وہ یہاں سے لوگوں پر نکل جائیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک یاجوج ماجوج اسے روزانہ کھودتے ہیں، حتیٰ کہ جب وہ سوراخ سے سورج کی شعائیں دیکھتے ہیں تو ان کا سردار کہتا ہے کہ واپس چلو، باقی کل کھودیں گے۔ تو اللہ اسے پہلی حالت سے بھی سخت کر دیتا ہے، حتیٰ کہ جب ان کی مدت پوری ہو جائے گی اور اللہ چاہے گا انہیں لوگوں پر بھیج دے گا تو وہ اسے سوراخ کریں گے۔ جب وہ اس سوراخ سے سورج کی شعائیں دیکھیں گے تو ان کا سردار کہے گا واپس چلو، تم باقی انشاءاللہ کل کھودو گے۔ جب وہ واپس آئیں گے تو اسی حالت میں ہوگی جہاں وہ چھوڑ کر گئے تھے، تو وہ اس میں سوراخ کر کے لوگوں پر نکل آئیں گے، تو وہ سارے پانی کو جذب اور خشک کر جائیں گے اور لوگ ان سے بچنے کے لیے اپنے قلعوں میں قلع بند ہو جائیں گے اور آسمان کی طرف تیر چلائیں گے جو خون آلود ہو کے آئیں گے۔ یہ ان کے لیے فتنہ ہوگا، وہ کہنا شروع کریں گے کہ ہم زمین والوں پر غالب آ گئے اور آسمان والوں پر بھی غلبہ کر لیا، تو اللہ ان کی گدی میں یعنی گردن کے پیچھے کا حصہ ایک کیڑا پیدا فرمائے گا تو اس سے انہیں قتل کرے گا۔ ایسے ہی ایک اور حدیث ہے جس میں ذکر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں گھبراہٹ کی حالت میں داخل ہوئے اور کہنے لگے لا الہ الا اللہ، عرب کو اس شر سے ہلاکت ہو جو قریب آ گیا ہے۔ یہاں عرب سے مراد امت ہے، یعنی تمام لوگ، اور عرب اس لیے کیونکہ وہ آپ کے مخاطب تھے کہ آج یاجوج ماجوج کی دیوار میں اتنا سوراخ ہو گیا ہے اور آپ نے اپنے انگوٹھے اور اس کے ساتھ والی انگلی یعنی شہادت کی انگلی ہے جیسے اس کا حلقہ بنایا یعنی سرکل گول کر کے دکھایا۔ زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں نے کہا اے اللہ کے رسول، کیا ہمیں ہلاک کر دیا جائے گا حالانکہ ہم میں صالح لوگ ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، جب برائی زیادہ ہو جائے گی۔ اب یہ معلومات اس حوالے سے ثابت ہیں، ہمیں اس سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے اور اپنے لیے اس میں سے نصیحت اور عبرت اخذ کرنی چاہیے۔ نیکسٹ کوسچن دجال، دابہ اور یاجوج ماجوج سے متعلق ہے۔ ان تینوں معاملات کے متعلق جو قرآن اور سنت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آیا، یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ہیں جو آخری زمانے میں قیامت قائم ہونے سے پہلے واقع ہوں گی۔ دجال یہ انسان اور اللہ کی پیدا کردہ مخلوق ہے، انسان اور اللہ کی مخلوق جو یہ آخری زمانے میں نکلے گا، زمین میں فساد کرے گا، الوہیت کا دعویٰ اور لوگوں کو اپنی عبادت کی دعوت دے گا، ان خارق عادت کاموں سے لوگوں کو فتنے میں ڈالے گا جو اللہ نے اسے دیے ہوں گے بطور آزمائش، جیسے بارش نازل کرنا۔ ویسے ٹیکنالوجی اور اے آئی سے دیکھیں تو یہ سب چیزیں ممکن نظر آتی ہیں۔ بنجر زمین سے سبزہ اگانا ہو بھی رہا ہے اور زمین کے خزانے نکالنا ہو رہا ہے، بڑھ جائے گا، سرخ رنگ کا نوجوان اور چھوٹے قد کا ہوگا، اس کی یہ شکل و صورت بتائی گئی، اس کی دائیں آنکھ پٹی ہوئی ہوگی یعنی یہ ایک آنکھ سے کانا، اور اس پر غلیظ قسم کے گوشت کا ٹکڑا اور اس کی آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوا ہوگا۔ ابری ہوئی اور مٹی ہوئی آنکھ، گوشت جیسے ابھرا ہوا ہوتا ہے، اور آنکھوں کے درمیان، دو آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوا ہوگا۔ عام طور پر اس کی پیروی کرنے والے یہودی ہوں گے۔ اس کا انجام یعنی قتل عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ہوگا، جو اسے فلسطین میں لد نامی شہر میں ایک نیزے سے قتل کریں گے۔ انشاءاللہ یہ معلومات ثابت ہیں۔ رہے یاجوج ماجوج، یہ دو کافر قبیلے ہیں جو آدم علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، ان کے چہرے چوڑے اور آنکھیں چھوٹی، زمین میں فساد مچاتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین سے کام لیا، اس نے ایک بند بنایا جس میں انہیں بند کر دیا گیا، ابھی تک وہ اس بند کو کھود رہے ہیں، حتیٰ کہ اللہ آخری زمانے میں عیسیٰ علیہ السلام کے دجال کو قتل کرنے کے بعد انہیں نکلنے کی اجازت دے گا۔ یہ بہت بڑی تعداد میں نکلیں گے اور اس علاقے کا سارا پانی پی جائیں گے، زمین میں فساد مچائیں گے، کوئی بھی ان کا مقابلہ کی ہمت طاقت نہ رکھے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام اور اہل ایمان سمٹ کر طور پہاڑ پر اکٹھے ہو جائیں گے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کو ایک کیڑے سے ہلاک کرے گا جو ان کی گردنوں کو کھائے گا، پھر اللہ پرندوں کو بھیجے گا جو ان کے جسموں کو سمندر میں پھینکیں گے نوچ نوچ کے، پھر اللہ بارش نازل فرمائے گا جس سے زمین سے ان کا تعفن دھل جائے گا۔ اور ادابہ، دابت الارض بھی کہا جاتا ہے، یہ اللہ کی عظیم مخلوق ہے، لوگوں کے فسادی ہو جانے کے وقت اللہ اسے نکالے گا تو یہ ان سے باتیں کریں اور انہیں نصیحت کرے گا اور انہیں سمجھائے گا اور لوگوں کے ناک یعنی نوز ناکوں پر ایک نشان لگائے گا جس سے کافروں میں سے مومن کی تمیز ہوگی۔ ان سب کی تفصیل دیکھنے کے لیے یوسف الوابل کی کتاب ہے اشراط الساعہ، قیامت کی نشانیاں، اور بھی مختلف ہیں القیامت الکبریٰ وغیرہ، آپ یہ تمام حوالہ جات وہاں دیکھ سکتے ہیں. مسلمان کا کام یہ ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد اور ثابت ہے اس پر ایمان لائیں اور اس کی تصدیق کریں, اور جہاں شریعت خاموش ہے آ کے نہ بڑھیں, اپنی طرف سے اندازے نہ لگائیں. اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کو ہر قسم کے شر اور فتنوں سے محفوظ رکھے. آمین.